السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانشقاق. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ انشقاق مکی سورت ہے، 25 آیات ہیں، اور اس کے تعلق سے بھی وہی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس کو قیامت کے مناظر دیکھنا ہو وہ ان سورتوں کا مطالعہ کرے جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں، اور اس میں سورہ انشقاق بھی آتی ہے. مفسرین نے اس کو 4 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے 6 تک ہے، جس میں زمین اور آسمان کی طرح انسان بھی اپنی اگلی منزلیں طے کر رہا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. دوسرا پیراگراف آیت نمبر 7 تا 15 ہے، 7 to 15. ابرار جو کہ نیک لوگ ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا، اور فجار جو کہ بدکار ہوں گے ان کو پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. تیسرا پیراگراف جو کہ آیت نمبر 16 تا 19 ہے، 16 to 19. شق کے کمر اور رات کی طرح انسان کی بھی منزلیں ہیں، یعنی انسان بھی اپنی منزلیں طے کر رہا ہے جیسے کہ چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے. اور چوتھے پیراگراف میں قرآن پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ورنہ عذاب کا ڈراوا دیا گیا ہے. مرکزی مضمون اس کا جو بتایا گیا ہے، یعنی سینٹرل تھیم، کہ اے انسان اپنی اگلی منزلوں کا تصور کر، قرآن پر ایمان لیا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر بلا حساب جنت میں داخل ہو جا، یعنی بلا حساب جنت میں وہ داخل ہو جائے گا. زمانے نزول اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو سر عام کرنا یا اس کو علل اعلان دینے کا آغاز کیا، اسی دور میں یعنی 4 تا 5 نبوی میں نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کا دور شروع تھا اور آپ کی توہین کی جا رہی تھی اور تذلیل کی جا رہی تھی. سورہ متففین میں اعمال ناموں کا ذکر تھا، اور ابرار اور سجین کا ذکر تھا کہ فجار کے اعمال سجین میں اور ابرار کے اعمال علیون میں درج کیے جا رہے ہیں، جبکہ سورہ انشقاق میں بتایا گیا ہے کہ یہ اعمال نامے خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں اور بد نصیبوں کو پیٹ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. اہم الفاظ جس میں استعمال ہوئے ہیں، انک قادح الی ربک قدحم فملاقہ، آیت 6 میں. یہی بات آیت 19 میں بھی ایک دوسرے انداز میں دہرائی گئی، لترکبن طبقا عن طبق، کہ انسان پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ وہ بڑی محنت اور مشقت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اسے یہ احساس نہیں کہ موت کے بعد اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. پھر قیامت کا ذکر ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو وہ اس صورت کا بھی مطالعہ کر لے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی. اس کے لیے مدت کا لفظ آیا ہے، اور مدت کا مطلب ہوتا ہے لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا اور اسے لمبا کر دینا، جیسے اللہ تعالیٰ سایوں کو یا بادلوں کو لمبا کرتا اور پھیلاتا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یا پھر اس کو بالکل چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے. تو قیامت اس طرح سے قائم ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام حقائق کو بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور بہت ہی پیارا انداز ہے، اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اے انسان الرٹ ہو جا، اے انسان ہوش میں آ جا کہ تجھے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے. یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقہ اما من اوتی کتابه بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اهله مسرورا. اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال لینے والے بنے اور خوش خوش پلٹنے والے بنے. کدھن کے جو معنی بتائے جاتے ہیں مترادفات القرآن میں، کاف دال ہا اس کا روٹ ورڈ ہے کدہ، قدہن کدہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ محنت اور مشقت سے کام کرنا، مشکلات اٹھا اٹھا کر یا کوئی تکلیف سہ سہ کر کام کرنا یا پھر کوئی کام کرتے چلے جانا. اور اس کے لیے قرآن میں تین الفاظ آئے ہیں، سعا کا لفظ ہے سین عین یا کھڑا زبر، پھر جہدہ کا لفظ ہے اور قدہ کا لفظ ہے. سعا کے معنی ہوتے ہیں تیز تیز چلنا، آدھی دوڑ دوڑنا، کسی اچھے یا برے کام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہونا. جہدہ کا معنی ہے کسی کام کی تکمیل میں اپنی امکانی کوششوں کو صرف کرنا. سعی بلیغ، ابن الفارس کے الفاظ میں اصلہ المشقہ وما یقاربہ، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مشقت اٹھانا یا مشقت اٹھا کر اس کے کام کی تکمیل تک پہنچنا. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہمارے دین کے سلسلے میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے. تو مشقت کر کے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنا. اور قدح کے معنی آتے ہیں، القدح بمانی خراش اور قدح بمانی کام میں بہت محنت کرنا. اور اس کے معنی آتے ہیں تکلیفیں سہ سہ کر کام کرنا، بمشقت کام کرتے چلے جانا، تو دکھ اٹھا اٹھا کر کام کرتے جانا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی تو گزر ہی رہی ہے، یعنی محنت مشقت کرتے ہوئے ہی اس کی زندگی گزر رہی ہے، کوئی آسان زندگی نہیں گزر رہی ہے. تو کشاں کشاں محنت کرتے ہوئے انسان اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک منزلیں طے کر رہا ہے انسان، اور ہر اسٹیج سے وہ گزر رہا ہے، ہر دور سے وہ گزرتا ہے، تب کہیں جا کر اس کا یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے، سائیکل ختم ہوتا ہے، یعنی زندگی ختم ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ بھی ہو، چاہے مشکلات سے چاہے آسانیوں سے، تمہیں پہنچنا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے. کشاں کشاں تم اپنے آپ ہر حال میں اپنے رب کی طرف جا رہے ہو. تو جو تم دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہو، اتنی محنت مشقت کر رہے ہو، تو کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا ہی تمہاری منزل ہے یا یہی منزل مقصود ہے؟ تو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر تم اپنا وہ راستہ طے کر رہے ہو، اور جتنی محنت مشقت تم کر رہے ہو دنیا کے لیے، تو اتنی تمہیں تو آخرت کے لیے کرنا چاہیے. کیونکہ ملنا کس سے ہے؟ قادحن الی ربی کا قدہم فملاقی، یعنی وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے. اسی طرح کشاں کشاں چل کر وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، یعنی میں اور آپ آخر کر کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالی سے ہماری ملاقات ہوگی، حساب کتاب کا دن ہوگا، اور وہ دن کافروں کے لیے یا نافرمانوں کے لیے سخت کٹھن دن ہوگا، بھاری دن ہوگا. تو فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. اب یہاں پر یمین کی بات کی گئی ہے، اور یمین سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو اس قدر واضح ہوں گے سب کے سامنے، یعنی سب کے سامنے اعمال نامے دیے جائیں گے، تو انسان خوشی خوشی سیدھے ہاتھ سے بڑھ چڑھ کر اس کو لے لے گا. تو بس جس سے آسان حساب لیا گیا تو وہ ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. یہ والی آیت دراصل ہمیں بہت زیادہ الرٹ کرتی ہے، ہمیں متوجہ کرتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے کہ انسان جو بھی کوشش کرے، جو بھی تگ و دو کرے، جو بھی بھاگ دوڑ کرے، جو بھی سعی، جو بھی جہد کرے، وہ آخرت کے لیے کرے. کیوں؟ کیونکہ چاہے وہ دنیا کے لیے جیے یا آخرت کے لیے جیے، بہرحال اسے ملاقات تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. اور ہم ایک دعا بھی کرتے ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی حسن المسلم میں، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار پر ہم نے وہ دعا پڑھی تھی، یا کئی آپ لوگوں نے کسی نے لیکچر سنا ہوگا تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ عمار بن یاسر ایک دفعہ جا رہے تھے اور انہوں نے ہلکی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد کوئی اذکار نہیں کیے. تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ کیوں آج آپ نے نماز کے بعد کے اذکار نہیں کیے، دعا نہیں کی بیٹھ کر؟ کہنے لگے میں نے نماز ہی کے دوران سلام پھیرنے سے پہلے ایک ایسی دعا کی ہے جو سب پر حاوی ہے، اور اس میں دعا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت سے ہمیں نوازے. والشوق الی لقائک، اے اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر بغیر کسی نقصان کے، تکلیف دے فتنے کے. تو یہ جو ملاقات ہے یہ تو بہرحال ہونی ہے، یعنی لازمن ہر ایک کو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے. تو جس کے دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا گیا اس کا تو حساب بہت ہی آسان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں حدیث ملتی ہے، اس سے تقریباً کئی محدثین نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے، بخاری، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، حاکم، ابن جرید، کئی لوگوں نے اس نقل کیا ہے اور مختلف الفاظ سے یہ حدیث آئی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نام عمل اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اسے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ یعنی یہی والی جو اوپر کی آیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا. اور ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لے. تو آپ نے جب سلام پھیرا تو میں نے اس کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندے کے نام عمل کو دیکھا جائے گا اور اس سے درگزر کیا جائے گا. اے عائشہ، اس روز جسے حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا. یہ والی آیت اور یہ والی حدیث پڑھ کر مجھے ہمیشہ وہ 10th اور 12th کے ایگزام کا پیریڈ یاد آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً ہمارے ہندوستان میں کہ چونکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے ایگزامس دیتے ہیں 10th اور 12th کے، اور اس کے ایگزام بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں اور چیک ہونے کے لیے کہیں اور جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ ادل بدل کرتے ہیں نا کہ تاکہ کوئی چیٹنگ نہ ہو. تو بعض اوقات کچھ بچوں کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے اور بعض اوقات بہت ہی عجیب سا آ جاتا ہے، جو کہ بچے اچھے بھی ہوتے ہیں. تو جو بات پتہ چلتی ہے، یعنی جو لوگ یہ اس قسم کے سارے پیپرز چیک کرتے ہیں تو ان سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سارے پیپرز کیسے چیک کریں گے، ہمارے پاس تو ہزار ہزار کی تعداد میں پیپرز آتے ہیں. تو ہم یا تو پہلا صفحہ دیکھتے ہیں یا شروع کے ایک دو پیج دیکھ لیتے ہیں، یا پھر ہم رائٹنگ دیکھتے ہیں کہ اگر رائٹنگ اچھی ہے، یعنی خصوصاً اردو یا انگلش کے لینگویجز کے پیپرز، تو اگر رائٹنگ اچھی ہے تو پھر ہمارا دل چاہتا ہے خوش ہو کر کہ ہم ہر کوئی جگہ نمبر نہ کاٹیں اور ہم اس کو جلدی جلدی چیک کر لیتے ہیں. لیکن جہاں ہم کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ شروع میں اگر کسی اسٹوڈینٹ نے کوئی غلطی کر دی، بہت کاٹ چھاٹ ہے پیپر میں اور بہت، یعنی بہت زیادہ گندگی سے لکھا گیا ہے، نیٹنیس نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی ہر جگہ نمبر کاٹتے ہیں. کیونکہ ٹیچرز کو اتنے سارے پیپرز چیک کرتے ہوئے بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب اس طرح سے ذہن پر بوجھ ہوتا ہے تو انسان نمبر بھی کاٹتا چلا جاتا ہے. تو جو آسان حساب کی بات ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ آسان حساب کیسے ہوگا کہ صرف اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے گی کہ اچھا بتاؤ کیا ہے اعمال نامہ، اچھا اس میں موٹی موٹی نیکیاں لکھی ہوئی دکھائی دے گی یا نیکیاں زیادہ دکھائی دیں گی، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں خود بخود اسے درگزر کر دیا جائے گا. اور ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں گناہوں کو، اور اللہ تعالیٰ اس دن بدل دیں گا مومنین کے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں کے ساتھ بدل دیں گا، ان کے توبہ کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. تو نیک کام ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کبھی آپ دیکھیں نیکی میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کبھی بھی نہیں، نیکیوں کو کبھی نہ چھوڑیں، نیکی کے کام کبھی نہ چھوڑیں، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، وہی نیکی ہمارے پڑھنے میں اضافہ کر دے گی، وہی نیکی ہمارے نیکیوں کے پڑھنے کو جھکا دے گی، ہمارے اعمال نامے کو ہمارے دائیں ہاتھ میں دینے کا باعث بن جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ آج کتنی نیکیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، کتنی ایسی اپارچونیٹیز ہمارے سامنے ہوتی ہیں موجود، یعنی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں ہی کیوں کروں، یا پھر میرے ہی حصے یہ ساری مشکلات کیوں آتی ہیں، کوئی اور بھی کرے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر بخشی ہے وہ توفیق، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے وہ موقع لایا ہے، تو پھر آپ اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. اور اسی لیے صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ہر کام، ہر چیز، چاہے وہ کوئی بھی ہو نیکی کا کام، وہ فوراً آگے بڑھ کر کر لیتے تھے. تو ہمیں بھی نیکی کے کوئی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ ينقلب الى اهله مسرورا، کہ وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف مسرور، خوش خوش. یہ کون شخص ہوگا جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، جس نے کانشیسنیس کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اپنے آخرت کے حساب کتاب کی فکر کرتے ہوئے گزاری تھی، یہ دنیا میں گھر والوں کے ساتھ بزی ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یہ اللہ کے دین کے غلبے کو نہیں بھول گیا تھا، بلکہ اس کو بیوی بچوں کا تو احساس تھا لیکن ساتھ میں اس کو دین کے غلبے کا بھی احساس تھا. اس کو یہ فکر لاحق تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہے, مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو زندگی دی گئی تم نے اس کو اللہ کی راہ میں کیسے اور کس طرح لگایا. آگے اسی کی اصل میں تشریح کی گئی ہے کہ وہ آخرت میں اس مسرور کیوں گا, کیونکہ دنیا میں وہ فکر مندی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظُهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور جس کا نام ہے امن اس کے پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. کیوں؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا, وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا, مسرور تھا, انجوائے کرتا تھا زندگی کو, لائف کو. یہاں پر خاص طور سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو اس قدر حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر, ان کو لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہماری زندگی ہے, جو کچھ ہونا ہے یہی ہونا ہے, اور بس ان کو اپنے بیوی بچوں فیملی کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. اب آپ بتائیں جو شخص دنیا میں اپنے بال بچوں میں مگن تھا, اپنی فیملی کو اس نے پریفر کیا, اور فیملی کو پریفر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ تو پسندیدہ ہے, لیکن اس نے مقصد جو بنایا ہوا تھا وہ صرف دنیاوی زندگی اور دنیاوی عیش و آرام کو اس نے مقصد بنایا تھا کہ میں اپنی فیملی کے لیے ہر فیسلٹیز فراہم کر دوں, چاہے وہ مجھے حلال سے ملے یا حرام سے ملے, میں اپنے بچوں کو خوش رکھوں چاہے وہ نماز کی پابند ہوں یا نہ ہوں, میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں چاہے وہ میرے بچوں کی تربیت کرتی ہو یا نہ کرتی ہو. تو ایسے شخص سے پھر اس دن کیا ہوگا, حساب کتاب لیا جائے گا, اس کو اس کا نام اعمال اس کے پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اور یہ پیٹ کے پیچھے سے دیا جانا دراصل ایک شرمندگی اور اس کے لیے ندامت کا باعث ہوگا. لوگ دیکھ لیں گے اس کو کہ اچھا اس کا نام اعمال پیٹ کے پیچھے سے دیا جا رہا ہے, مطلب یہ نافرمان تھا. تو آپ دیکھیں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ شخص کیا تھا اور کیسے تھا اور کیسی زندگی گزارتا تھا. انہ کان فی اہلہ مسرورا, یہ اپنی زندگی میں مست اور مگن تھا, اس کو صرف انجوائمنٹ سوجتی تھی, اس کو کوئی فکر نہیں تھی اپنے گھر والوں کی. اس نے یا یہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا پر عمل نہیں کیا تھا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ دنیا میں عیش کر رہا تھا, مزے کر رہا تھا, اس نے حلال اور حرام کی تمیز کھو دی تھی. ہم نے کیا پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا, شغلتنا, مشغول کر دیا ہم کو ہمارے اموالنا و اہلنا, ہمارے مال نے اور ہمارے اہل نے. منافقین کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی, جملہ پڑھا تھا سورہ فتح میں, ٹھیک ہے نا. تو منافقین یہی کرتے ہیں, منافقین اپنی دنیا کی زندگی میں اس قدر مست اور مگن ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے بیوی بچوں سے, اپنی فیملی لائف سے, اپنے بزنس سے فرصت ہی نہیں ملتی. کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, کیا کریں, بہت مصروف ہے, یہ کام وہ کام, اس سے ملنا اس سے ملنا, یہ مصروفیت وہ مصروفیت, ہم نہیں آ سکتے. تو ٹھیک ہے تم دنیا میں مست مگن تھے, لہٰذا اب آخرت میں اس کی سزا بھگتو تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے, پلٹنا کیسے نہ تھا, اس کا رب اس کے اعمال دیکھ رہا تھا یا اس کا رب اس کے تمام اعمال پر محیط یعنی اس کو گھیرے ہوئے تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ساری باتیں جانتا ہے کہ کون شخص اپنے بال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے, اور کون شخص اپنے بچوں کی صحیح محبت میں گرفتار ہو کر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہا ہے. جیسے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے یا کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے وہ بہت محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں, کہ بچے کو سردی میں کبھی بعض اوقات زیادہ سردی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو مزید لحاف اڑا کر سلا دیتے ہیں کہ میرا بچہ, ہائے میرا بیٹا, میری بیٹی, سونے دو, رات میں نیند نہیں ہوئی تھی اس کی, پڑھائی کرتی رہی رات بھر, یہ پڑھائی کرتا رہا رات بھر. تو یہ محبت نہیں ہے, تو دشمنی کی آپ نے اپنے بیٹے سے, اپنی بیٹی سے, آپ اس کو جہنم میں پہنچا رہی ہیں, آپ اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں. بچہ آ کر مذاق اڑاتا ہے, ہم بچوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا دیکھو میرا بیٹا کتنی اچھی نقل اتارتا ہے, یہ ہم اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کی نقل اتارنا, غیبت کرنا, مذاق بنانا, یہ سب منع ہے. تو بہرحال اس نے سمجھا تھا کہ مجھے اپنے رب کے آگے کھڑے ہی نہیں ہونا ہے, جبکہ اس کا رب اس کے سارے اعمال دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ قسم کھا کر بات کی گئی ہے اور شفق کی قسم کھائی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں شفق جب صبح صبح پاؤ پھٹتی ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے تو جب تھوڑا سا صبح کا اجالا پھیلتا ہے انتہائی خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے، اور بعض اوقات بالکل صبح کا جو منظر ہوتا ہے اس میں شفق یعنی دھنک بھی پائے جاتے ہیں، دھنک کے رنگ پائے جاتے ہیں، لائٹ کلر کے رنگ، تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ قسم کھا کر بات کی گئی شفق کی اور رات کی، کیونکہ رات کی تاریکی ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے۔ وسق اور تسقل روٹ ورڈ ایک ہی ہے، واو سین قاف، اکٹھا کرنا سمیٹنا یا پھر ہونا، کوئی کام کا ہونا۔ تو نہیں قسم ہے رات کی جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم لوگ لترکبن طبقن ان طبق، ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ یعنی انسان ایک حالت پر نہیں رہتا، پہلے بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ اسی طرح سے ایون ماں کے پیٹ میں بھی جب ہوتا ہے تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک جونک کی سی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں، پھر گوشت، اور پھر اس پر اسکن آتی چلی جاتی ہے۔ تو انسان کو ایک دور سے دوسرے دور میں گزرتے چلے جانا ہے، ایک جیسا نہیں رہ سکتا وہ۔ تو انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میرا بڑھاپے کا وقت بھی آنے والا ہے، مجھے موت بھی آنی ہے، لہٰذا میں اس کے لیے کوشش کروں۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ ہی اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر آیت نمبر 21 میں سجدہ ہے، اور دو یا تین صحابہ اکرام کی ہمیں روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت پر پہنچتے دیکھا تو آپ نے سجدہ کیا، لہذا آپ کی اتباع میں ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سجدہ، ایکچولی بہت سارے لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ سجدہ پیریڈز کی حالت میں ہم کیسے کریں، تو یہ سجدہ تلاوت ایکچولی فرض نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ واجب، کچھ لوگ اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر کیا ہے تو کرنا افضل ہے، مسنون ہے اور بہتر ہے، مستحب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سورہ بروج، سورہ بروج یہ بھی مکی سورت ہے، 22 آیات ہیں، 4 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مرکزی مضمون جو اس کا بتایا جاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اپنے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ اور اصل جو دعوت دی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ۔ زمانہ نزول اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ مکہ کے 30 دور میں 6-10 نبوی میں نازل ہوئی، جب عقیدہ توحید اختیار کرنے کے جرم میں اصحاب الاخدود کی طرح مکہ کے مشرک سردار مسلمانوں پر شدت کے ساتھ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اور دراصل قریش مکہ کو فرعون اور سمود کے لشکروں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اس میں ایمان لانے کے بعد دنیاوی آزمائشوں کا تذکرہ ہے تاکہ لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں اور جمے رہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والوں کا ذکر ہے، کہ ایک بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو ایک بڑے جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا، اور لڑکا جادو سیکھنے کے بجائے ایک راہب کی صحبت میں رہ کر عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات کا پیروکار بن گیا۔ لوگ اس لڑکے کی تعلیمات پر ایمان لانے لگے تو بادشاہ نے ایک گڑھا کھدوایا، اس میں آگ جلائی، اور جتنے لوگ جو ایمان لانے والے تھے ان سب کو اس آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں پھینکوا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو پھر عذاب الحریق یعنی آگ کی سزا، اور ایمان لانے والے مظلوموں کو جنت میں فوز الکبیر کی بشارت دی ہے۔ اس میں مجید کا جو لفظ ہے وہ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی اور قرآن کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ بلند ہے، باعزت ہے، عظیم الشان ہے، قابل تعظیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام بھی بلند پایا ہے، عظیم الشان ہے اور قابل تعظیم ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کس کی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس رب پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. مفسرین نے اس کا جو بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے ان سب کا جو خلاصہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئے تھے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت دنوں کے بعد کا واقعہ ہے جب ابھی اسلامی تعلیمات زندہ سلامت تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سلامت تھی، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہوئی تھی. اور جب تک شرک کی آمیزش نہیں ہوئی، یعنی جب تک انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عقیدہ تثلیث یا اس کا حامل نہیں بنایا، جس میں وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جبریل امین اور عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا ایک قرار دیتے ہیں، تو تب تک کہ عیسائی تعلیمات بالکل مسلمانوں کی طرح اور اسلام کی طرح کی تعلیمات تھیں. تو بیک گراؤنڈ ہی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا کوئی ایک بہت بڑا کاہن یا نجومی تھا. اس نجومی نے کہا کہ میرا جو علم ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا علم ختم ہو جائے، لہذا کوئی بہت ہی ذہین سا لڑکا دیکھ کر میرے پاس بھیج دو. اس ساحر نے کہا، جادوگر نے کہا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا علم میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے، لہذا میں یہ اپنا علم کسی کو سکھانا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے ایک لڑکی کو اس پر مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا جب ساحر کے پاس جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے تو راستے میں ایک راہب تھا جو کہ غالباً عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھا. اب جب آتے جاتے اس بچے کا، اس لڑکے کا وقت زیادہ تر اس راہب کے پاس گزرنے لگا، تو وہ لڑکا ان تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ لڑکا ایمان لے آیا. جب وہ ایمان لے آیا تو یہ بات بادشاہ کو بہت زیادہ کھلنے لگی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کی وجہ سے اندھوں کو بینائی ملنے لگی اور کوڑھی لوگ تندرست ہونے لگے. ایک واقعہ اور بھی ایسا بیان کیا جاتا ہے، لیکن واللہ اعلم یہ کہاں تک سچ ہے، کہ جب یہ لڑکے نے دو تین کام کچھ ایسے کیے جس کی بنا پر یہ لڑکی کی باتیں صحیح ہو گئی، یعنی کسی نے کہا کہ اچھا تم کیا میری بینائی واپس لا سکتے ہو، میں تمہیں اپنی پوری دولت دے دوں گا، تو لڑکی نے کہا کہ اچھا جیسے میں کہوں تو تم کیا ویسا کرو گے، یا جس پر میں ایمان لائے ہوں تم ایمان لاؤ گے اگر تمہاری بینائی واپس آ جاتی ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب وہ شخص کی بینائی واپس آ گئی تو پھر وہ بھی مسلمان ہو گیا. جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے سب کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو الگ الگ طریقے سے مار ڈالوں گا. لہذا اس نے راہب کو تو آرے سے چیرنے کا حکم دیا اور کسی اور طرح سے اندھے کو مروا ڈالا. پھر اس لڑکے کے لیے حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور چوٹی پر جا کر اسے نیچے گرا دو. جب وہ اس لڑکے کو نیچے گرانے لگے تو کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا تو بچ گیا اور باقی سارے لوگ نیچے گر گئے. پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں پھینکاؤ. جب کشتی سمندر میں جانے لگی تو سارے لوگ سمندر میں ڈوب گئے اور یہ لڑکا بچ گیا. جب یہ لڑکا وہاں سے واپس آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر یہ تیر مار کر مروا دو، اور تیر مارتے وقت یوں کہو بسم ربک الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور اس کو تیر مارنے کے لیے کہا گیا، اور اللہ کے نام سے وہ تیر مارا گیا جو کہ اس لڑکے کا رب ہے. جب لڑکی کو تیر لگا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا اور مر گیا۔ اب لوگ کہنے لگے، یہ لڑکا تو وہ علم جانتا تھا جو کسی کو بھی معلوم نہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ تم تو تین آدمیوں کی مخالفت سے گھبرا گئے تھے، اب یہ تو سب کے سب ایمان لے آئے ہیں۔ تو تب بادشاہ نے کہا کہ ہم ان کے لیے خندقیں کھدوائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ خندقیں کھدوائی گئی اور اس میں آگ لگائی گئی، اور اس میں تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اس میں کود پڑے جو بھی ایمان لائے تھے۔ یا بادشاہ نے کہا کہ یا تو ایمان سے پھر جاؤ یا پھر خندق میں کود پڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہلاک ہوئے خندقوں والے، وہ آگ تھی بہت ایندھن والی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز الحمید تک پڑھا، پھر فرمایا، اور وہ لڑکا جو تھا وہ دفن کیا گیا۔ بہرحال ترمذی کی حدیث ہے، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی یہاں بیان نہیں کی گئی۔ صحیح مسلم کی جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بس وہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک لڑکا تھا جو کہ راہب کے پاس جاتا آتا تھا، اور اس بنا پر وہ ایمان لے آیا تھا، اور وہ راہب عیسائی علیہ السلام کی تعلیمات کا پیروکار تھا، لہٰذا وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ تو یہ بات ہمیں صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس رب پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں محمود ہے، جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو ایکچولی چونکہ اس وقت مکہ کی حالت کیا تھے ہم سب جانتے ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا کہ ان کی چربی سے پگھل کر وہ کوئلے بجھ جاتے، بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کھینچا جاتا، لٹایا جاتا یا ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، اور کہا جاتا کہ ایمان سے پھر جاؤ، لیکن وہ عہد عہد کی صدا لگاتے تھے۔ ایون ہم سب جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے کی پاداش میں اس قدر مارا گیا کہ ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ ابو بکر صدیق اب گویا کہ زندہ ہی نہیں رہے، ان کے بال تک چپک گئے تھے خون کی وجہ سے۔ تو تمام مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ تو اسی بنا پر یہاں پر اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ ایمان لانے کے جرم میں لوگوں کو اسی طرح ستایا گیا، قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار کیا ہوا کہ وہی لوگ جو کہ مسلمانوں کی دشمنی پر اتر آئے تھے انہی کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو حصہ ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر انتہائی مشکل حالات تھے اس وقت یہ حصہ نازل ہوا، جب صحابہ اکرام کو بار بار ستایا جا رہا تھا، ان کو اذائیں دی جا رہی تھیں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اس وقت کا نازل کردہ ہے۔ اور یہ دراصل یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے وہ مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم باز نہ آئے، تم نے مومنین کو ستانا بند نہیں کیا، تو پھر سوچ لو کہ تمہیں بھی وہی عذاب ملنے والا ہے جو کہ آگ کا عذاب ہوگا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے۔ فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد فی لوح محفوظ۔ اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، کہ تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ پیچھے سورہ انشقاق میں جو تکذیب کرنے والے تھے ان کی کوالٹیز بیان کی گئی تھی، اور اہل ایمان کو کہا گیا تھا کہ ان کے لیے ختم نہ ہونے والا یا بہترین اجر ہے۔ اور اس سورہ بروج میں کافروں کی تکذیب کا ذکر ہے، بلی الذین کفروا فی تکذیب، کہ کافروں کو تکذیب یعنی قرآن کی تکذیب کرنے کی بجائے تصدیق قرآن کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ ابھی جو ہم نے آیات پڑھی آخر میں کہ تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ، تم اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دو، تو تکذیب کے بجائے تصدیق کا ذکر ہے، اور خاص طور سے قرآن پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے۔ اور قرآن کو قرآن مجید یعنی بلند پایا کلام کہا گیا ہے، اور اگلی سورت التوریک میں قرآن کو ایک فیصلہ کن کلام کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ظالموں کے لیے ڈراوا ہے، مظلوموں کو ایک طرح سے تسلی اور خوشخبری دی گئی ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں لازماً آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن ظالموں کو بھی پھر آخرت میں اس عذاب کو بھگتنا پڑے گا جو وہ مومنوں کو دنیا میں تکلیفیں دیتے رہے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہتا ہے۔ تو ظلم ڈھانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی گئی، ظالموں کو ظلم سے باز آنے کے لیے کہا گیا، اللہ کی پکڑ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لہٰذا انہیں توبہ کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے انتقام لے کر رہے گا، اور مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی۔ مظلوم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کریں اور ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں، تاکہ کسی بھی قسم کا شرک یا کوئی بڑائی دل میں پیدا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے، وہ مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن صاحب اقتدار اور با اختیار ہے، عرش کا مالک ہے، جو چاہے کر لینے والا ہے۔ اور پھر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون کی مثال بار بار دی گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملے میں فرعون سے بڑھ کر کوئی اور ظالم اور جابر بادشاہ نہیں گزرا، تو اس کے انجام سے سبق لینے کی ہدایت دی گئی۔ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا، اور قوم سمود کے نو لیڈروں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی، تو لہٰذا اس میں پھر وہی ذکر ہے کہ فرعون کے لشکروں کی کیا تمہیں خبر پہنچی ہے جنہوں نے جھٹلایا تھا، لیکن اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا، اور ان کے جھٹلانے سے یا ایمان نہ لانے سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جو لوگ جھٹلاتے ہیں تو انہی کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر دو مرتبہ بل استعمال ہوا ہے، جس سے پہلے ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز حذف ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ظالم جو نافرمان ہوتے ہیں اور فسادی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو مناسب یہی تھا کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ ڈھائیں، قرآن پر ایمان لے آئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اور ان کو ڈرایا گیا کہ کیا انہوں نے فرعون کا، قوم سمود کا انجام نہیں دیکھا، یا اس کے لشکروں کو نہیں دیکھا، کیا وہ اس سے سبق نہیں لیتے؟ تو انہیں تکذیب کرنے کی بجائے، انہیں اس قرآن کی تکذیب کرنے کی بجائے انہیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اور یہ شیطان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ میں ہے، انتہائی محفوظ جگہ پر ثبت ہے، وہاں تک کسی کی رسائی ممکن ہی نہیں، لہٰذا اس میں کوئی ملاوٹ کا شبہ ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کا لکھا باقی رہنے والا ہے، یہاں پر قرآن کو بل ہوا قرآن و مجید فی لوح محفوظ کہا گیا ہے۔ اس سے ہمیں قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا عظیم کلام ہے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی حدیث میں پڑھا تھا، الماہر القرآن بکرام بررہ، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ لوگ جس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں یا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بڑی بلند شان والا ہے، جس کو جھٹلا دینا ان کے بس کا روگ نہیں۔ قرآن کا لکھا ہوا اٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ہر طرح کی یہ ملاوٹ سے، ترمیم و تنسیخ سے پاک ہے، اس میں رد و بدل ناممکن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو یہ لوح محفوظ میں، اور یہ جو لوح محفوظ ہے یہ غیب کی باتوں میں سے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دفتر ہو اور ایک جگہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں زیادہ تشریح بیان نہیں کر سکتے۔ سورہ التوریق بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی, اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے, چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. سورۃ طارق, یہ بھی مکی سورت ہے, 17 آیات ہیں, 4 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. مرکزی مضمون اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اعمال کا حساب دینا ہوگا. قرآن ایک فیصل قول ہے, یعنی فیصلہ کن کلام ہے. قرآن کے فیض سے روحیں سیراب ہو کر رہیں گی. یہ تقریباً 6 سے 10 نبوی کے درمیان میں کبھی نازل ہوئی ہوئی سورت ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وسما کا لفظ آیا ہے, اور سما سماوات سے تھوڑا الگ ہے. سماوات, ہم سات آسمان کے لیے جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں سماوات کا لفظ آتا ہے, لیکن یہ وسما کا جو لفظ آیا ہے اس کا جو روٹ ورڈ بتایا جاتا ہے سین میم واؤ بھی ہو سکتا ہے سمو, اور سین میم حمزہ بھی ہو سکتا ہے سمعن. اور سما میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. السما جو کہ ہر چیز پر حاوی ہے, ہر چیز اس میں آ گئی ہے, ہر چیز کے بارے میں. سما السما الدنیا جہاں پر بھی آیا ہے, تو یہاں پر لمٹ لیس, یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پھر وہ طارق کی بات کی گئی ہے. طارق توئے روا قاف سے ہے, طریق بھی اسی سے ہے راستہ, اور ترک وہ بھی ایک کے بعد ایک چیز آنے والی کو کہتے ہیں آنا. تو طریق راستہ ترک آنا, اور طارق کے معنی ہوتے ہیں کوئی چل رہا ہو رات میں. چونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ صحرا میں چلنے کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب سمجھتے تھے, وہ رات کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ دن بہت گرم ہوتا تھا. تو طارق جو رات کے بیچ میں خاموشی سے آئے یا آنا. اور اگر ہم اس کو ایسے معنی ملے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے کہ تم کیا جانو کہ وہ طارق کیا ہے, النجم الثاقب, وہ تو ایک چمکتا ہوا تارا ہے, تو یہ طارق دونوں معنوں میں آ جائے گا کہ ستارے کو بھی کہا گیا اور اس کی قسم کھائی گئی ہے. کچھ لوگ اسپیشلی زحل کو کہتے ہیں, جو زحل نامی ستارہ ہوتا ہے جو زیادہ چمکتا تھا. انہیں تمام ستاروں کے لیے دیکھا جائے تو اس میں جو الفاظ آئے ہیں یہاں پر اسپیشل لفظ لا کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو, تم نظر تو اٹھاؤ, تم اس ہیوج آسمان کو دیکھو یا کائنات کو دیکھو. جو ہم کائنات کے معنوں میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ سما کے معنوں میں, یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو قسم کھائی گئی ہے, اور جواب القسم بھی ہے النجم الثاقب, کہ رات کو نمودار ہونے والے تارے کی, اور تم کیا جانے کہ وہ کیا ہے, چمکتا ہوا تارا. اور پھر قسم کھا کر یہ بات فرمائی گئی جو کہ بہت اہم ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, کہ تمہارے اوپر نگران ہے, کوئی جان ایسی نہیں ہے جو نگرانی سے چھوٹی ہوئی ہو. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کرامن کاتبین ہے نا, تو کرامن کاتبین ہمارا ہر وقت کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں. تو یہاں پر انہی کے بارے میں کہا گیا کہ ہر نفس پر ہم نے کوئی نہ کوئی نگہبان مقرر کر رکھا ہے, اور نگہبان سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے جو کہ بصیر ہے, علیم ہے, خبیر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کی ہر بات کا پتہ ہے, اور اس سے مراد دراصل حفاظت اور نگہبانی کرنے والے فرشتے بھی ہیں. کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. قسم لی جا رہی ہے گواہی کے لیے, اور پھر جواب قسم بھی بتا دیا گیا ہے کہ کیوں کھائی گئی. اس ستارے کے بارے میں بتا دیا گیا جو جس کو الطارق سے تشبیہ دی گئی ہے, وہ نجم الثاقب ہے. اور نجم ہم سب جانتے ہیں, پیچھے ہم نے نجم کا لفظ پڑھا تھا, اسٹار کو نجم کہتے ہیں, اور ثاقب شعلہ, جس میں شعلہ بھی ہو اور جو تیزی سے بھی آ رہا ہو اس کو ثاقب کہا جاتا ہے. تو ایکچولی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھیں دی, وہ غور و فکر کرے, آسمان کی طرف دیکھے. اور آسمان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے قائم کیا کہ بغیر ہم کو ستون نظر نہیں آتے ہو, تو انسان کے اوپر تو نگران موجود ہیں, ہر وقت 24 گھنٹے کا ریکارڈ اس کا رکھ رہے ہیں. تو کیا انسان کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ لاپرواہی کی زندگی گزارے یا انجوائے کرتے ہوئے گزارے؟ تو یہ دراصل یہاں بتایا گیا کہ یہ روشنی اللہ نے پیدا کی ہے, آسمان, زمین, جانور, پہاڑ, تم جنہیں دیکھ سکتے ہو تم دیکھو. کوئی ایک نفس بھی ایسا نہیں جس پر نگران مقرر نہیں ہے, فرشتہ مقرر نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ان دونوں کی حفاظت ذرا بھی نہیں تھکاتی, زمین اور آسمان کی. جبکہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے سارے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، فرشتے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو آج ہمارے اوپر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اور فرشتے ہمارا ہر عمل نامہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور پھر انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما له من قوة ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور پھر میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس وقت اس کا کیا حال ہوگا، کہ انسان نے اپنی پیدائش پر غور کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، انسان کی تو بس کی بات ہی نہیں تھی اور نہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی علاج کروا لے، کوئی کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن جب تک اس کی قسمت میں نہ لکھا ہونا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، اولاد کا دینا نہ دینا۔ تو انسان سوچے کہ اس اولاد جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، ایک حقیر بوند سے۔ پھر یہی انسان بڑا ہو کر کس طرح سے اپنے والدین ہی کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ تو جس رب نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو پہلے پیدا کیا کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور اصل جو پھر چیز ہے کہ یوم تبل السرائر، اس روز پوشیدہ اموال کی جانچ پڑتال ہوگی اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی روزگار ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر چھوڑ دو۔ انہیں قرآن کو یہاں پر قول فصل کہا گیا ہے، یعنی فیصلہ کن کلام۔ تو اب چاہیے کہ اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کر اس قرآن پر ایمان لے آئیں تاکہ کامیاب اور بامراد ہو سکیں۔ سورہ آلہ مکی سورت ہے، 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ سورہ اعلیٰ مکی سورت ہے، 5 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے اور 19 آیات ہیں۔ مرکزی مضمون اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ تسبیح اور تذکیر بالقرآن جاری رکھیں، اہل خشیت قرآن کی دعوت تذکیر سے فائدہ اٹھا کر تذکیہ نفس کے پروگرام پر عمل کریں گے، دنیا ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی۔ اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے سورہ اعلیٰ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ یہ ہر خاص و عام کو زبانی یاد ہو جائے اور اس کا مضمون ذہن نشین ہو جائے۔ وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح ہے، اور اوپر والی حدیث صحیح مسلم کی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح سے آغاز ہوتا ہے یا آغاز ہو رہا ہے کہ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے، جس نے پیدا کیا تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائی اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. اس میں دراصل انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ وہ اپنی پیدائش پر غور کرے اور دیکھے تو صحیح کہ وہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح تناسب کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ ہدایت بھی دی اس کو، ہدایت کے سامان بھی اس کے لیے مہیا کیے، اور کئی پیغمبروں کو وہ بھیجتا رہا، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی نازل ہوتی رہی، لیکن انسان نے کیا کیا؟ اس کو نہ مانا. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی. ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا آپ نصیحت کرتے جائیے اگر نصیحت نافع ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی آیات تھی. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ اس کو نہیں بھولیں گے اللہ یہ کہ جو اللہ چاہے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ آپ کے حافظے میں خود بخود محفوظ ہو جاتا تھا، یعنی اس طرح سے بات آپ کے دل میں ڈالی جاتی وہی کہ آپ کو فوراً ہی وہ یاد ہو جاتی تھی. اسی لیے آپ کو پڑھنے سے منع کیا گیا کہ جب جبریل امین آپ پر قرآن لے کر نازل ہو رہے ہوں تو آپ خاموشی سے سنیں، اور اس کو پڑھوا دینا اور اس کو یاد رکھوا دینا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، اس وقت آیات کا بھی کوئی اس طرح سے کانسیپٹ نہیں تھا کہ اس میں نمبر ڈالے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قرآن کی کون سی صورت پہلے اور کون سی بعد میں ہے، کون سی پڑھنا ہے کون سی نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر جو فلا تنسا کا لفظ آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناسخ و منسوخ جو ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے قرآن کی تذکیر کا علوم القرآن کے نام سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناسخ و منسوخ ہوا ہے، یعنی قرآن کی کچھ آیت ایسی ہیں جو کہ منسوخ ہیں اور اس کے بعد نیا حکم نازل ہوا. پھر ایک اور اہم بات جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر تنگی کے بعد نہیں کہا گیا بلکہ تنگی کے ساتھ کہا گیا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جب انسان تھکنے لگتا ہے یا انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو یہاں پر خوشخبری دی گئی ہے کہ فکر نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تنگی کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے. کام کرنا کیا ہے؟ ہمیں نصیحت کرتے چلے جانا ہے اگر نصیحت نافع ہو، یعنی سامنے والا سننے کے لیے تیار ہے یا اس کے اندر تھوڑی سی بھی ہدایت کی رمق باقی ہے تو آپ اس پر کام کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں. اللہ نے چاہا تو ایک دن وہ ضرور سدھر جائے گا. بعض وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی تھوڑے دلے ہوتے ہیں یا چھوٹے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اور بہت سارے انسان تو ایسے ہوتے کہ جو خیر کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ بتاتے نہیں ہیں. تو یہاں پر تذکر کی بات آئی ہے کہ تذکیر کرتے جاؤ، نصیحت کرتے جاؤ، یاد دہانی کرتے جاؤ، تمہارا اتنا ہی کام ہے. اب آگے ایمان لانا نہ لانا، اپنے آپ کو سدھارنا، بہتر بنانا، تزکیہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ اب ان کے ذمے ہے. تو جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر وہی لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، وہی لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو جو ڈرنے والا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، جو ڈرنے والا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ نہ سننے والا ہوگا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ نصیحت کی جاتی ہے کہ نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھو، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا کام کرتے جاؤ، پڑھنا نہ پڑھنا وہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا جواب دہ وہ خود ہوگا، اور پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا جو نافرمان ہوگا، پھر نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم ایک انتہائی ہولناک اور خطرناک جگہ ہے، جہاں انسان ایک پل کے لیے تو ٹھہرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ وہاں جانا بھی گوارا نہ کرے. تو پھر اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی، ہمیں محنت بھی کرنی ہوگی، کوشش بھی کرنی ہوگی، تب بھی ہم آخرت میں کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر کامیاب لوگوں کی ہی بات کی جا رہی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. قد کہہ کر بات کو اور اہم بنایا گیا کہ تحقیق فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. اور افلاح کا لفظ آیا ہے اور قد کا لفظ آیا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ تاکید آ گئی اس میں کہ ایک طرح سے کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ فلاح پا گیا وہ شخص, وہ کامیاب ہو گیا, وہ بامراد ہو گیا, اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تحقیق وہ فلاح پا گیا کون, من تزکا, جس نے تزکیہ کیا. اور تزکیہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ تزکیہ ڈبل پروسیس ہوتا ہے, کوئی ایک پروسیس کا نام نہیں ہے تزکیہ, بلکہ دو کام ہوتے ہیں مسلسل. ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے اندر کی برائیوں کو باہر نکالتے چلے جانا, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر بھلائیوں کو پروان چڑھانا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی مشین سے جوس نکلتے ہوئے, اور جب وہ جوس نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے چھلکے نکلتے چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف جوس بنتا رہتا ہے. پھر وہ چھلکے تو چلے جاتے ہیں ڈرین میں یا کچرے میں, اور اصل جو ہے جوس باقی بچ جاتا ہے. تو دو کام کرتی ہے ایک ساتھ وہ جو مکسر ہوتی ہے, کہ ایک طرف تو وہ جوس نکال رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ان چھلکوں کو یا اس میں آنے والی ایسی چیزوں کو باہر نکال کر پھینکتی چلی جاتی ہیں. یہی دراصل تزکیہ ہے. آپ نے کبھی کسی مالی کو گارڈن میں کام کرتے دیکھا ہے؟ تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو آپ وہ وقت اپنے ذہن میں لا لیں کہ کس طرح سے وہ اس مٹی کا تزکیہ کرتا ہے. اور تزکیہ ڈبل پروسیس, ز کاف یا پاک ہونا یا پاک کرنا, سنوارنا. تو تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا. تو مالی کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالی پہلے زمین کو صحیح کرنے کے لیے, اس کو سینچنے کے لیے کیاریاں لگاتا ہے, یا پھر اندر کی مٹی کیا کرتا ہے, پہلے وہ مٹی باہر نکالتا ہے, یا اس میں کا جو بھی کچرا وغیرہ ہے وہ باہر نکالتا ہے, اس کے بعد اس میں نئی مٹی ڈالی جاتی ہے اور پھر وہاں پر بیج بویا جاتا ہے. تو دیکھا جائے تو یہ زمین تیار کرنا ڈبل پروسیس ہے, دوہرا کام ہے, کہ اپنے اندر کی برائیوں کو باہر بھی نکالنا ہے اور پھر اچھائیوں کو پروان چڑھانا ہے. ورنہ اگر برائیوں اور اچھائیاں دونوں ساتھ میں رہیں گی تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا ایمان کا. جیسے کہ منافق کے بارے میں آتا ہے کہ دو چیزیں منافق میں نہیں آ سکتی, ایک اچھا اخلاق اور دوسرے ایک اور کوئی بات ہے جو کہ میں بھول رہی ہوں. بہرحال جو منافقین ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاق نہیں ہوتا. تو یہ بھی ڈبل پروسیس کی بات ہے کہ انسان اپنے اندر کی برائیوں کو باہر نکالے اور اچھائیوں کو ڈیولپ کرتا چلا جائے. پھر صرف یہی نہیں, جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے, وہ خود بخود اس کو اللہ کے ذکر کی عادت ہو جاتی ہے. وہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں رہتا, وہ صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے, مسلسل اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. پھر وہ صرف ذکر و اذکار ہی نہیں کرتا بلکہ نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تزکیہ کی وجہ سے لازماً انسان کی زندگی پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. جیسے ہی وہ تزکیہ کرتا ہے اپنے آپ کا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز بھی قائم کرتا ہے. ہاں, جو دنیا کو چاہنے والے ہیں وہ اس کام سے محفوظ رہتے ہیں, وہ یہ کام نہیں کرتے, وہ تو بس دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل آخرت و خیر و ابقا, جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے, یہ زیادہ اچھی چیز ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری نادانی, ہماری غفلت, کہ ہم دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں, دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, اور دنیا کو اچھی سمجھنے کے چکر میں ہم نے آخرت کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو بلکہ آخرت کو ترجیح دو, جو کہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. اور یہی بات, یعنی یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے, یہ ابھی نہیں کہی گئی بلکہ یہی تعلیمات پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے, اس میں بھی درج ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتابوں پر ہی مشتمل ہے. لیکن چونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے, ان کتابوں میں بدلاؤ آ چکا ہے, لہٰذا صرف اور صرف قرآن پر ہی ایمان لایا جائے گا اور قرآن ہی کو مانا جائے گا. قرآن کو قرآن مجید کہا گیا ہے, پیچھے ہم نے دیکھا تھا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر ایمان لے آئیں, اس کے مطابق عمل کریں اور اپنا تزکیہ کرتے جائیں, تربیت کرتے جائیں. جس قدر تربیت اور تزکیہ ہوگا اس قدر انسان کے اندر بھلائیاں آتی چلی جائے گی, پروان چڑھتی چلی جائے گی, اور وہ ہر کام جو بھی نیک کام ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی والے کام ہے، وہ خوش اسلوب سے انجام دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تزکیہ کرنے والا بنائے، اور جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم آگے یہ پیغام اور اچھے سے لوگوں کو پہنچا سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى.